الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبكم ان جانت به الاسر موزا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاید باری تعالیٰ ہے پھر اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا ان کے ہم اثر لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. یہ وہ آیات کریمہ ہیں جہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیسے کیسے اللہ کریم نے ان پر انعامات فرمائے اور کس کس طرح انہوں نے ناشکری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح وہ تند و تیز مخالفت کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انہیں وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو ان کے اجداد پر اللہ کریم نے فرمائے. ان میں بیشتر حصے ایسے ہیں اور بیشتر تکالیف کی دوری ایسی ہے کہ اجداد کی حیات کا سبب ہے, اور کسی کے اجداد یا جد امجد نہ ہو تو بعد کی بحث تو ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے ان کی نسل کا دوام اور اس سے متعلق جو اپنے احسانات ارشاد فرمائے ہیں یہاں ان کا اظہار فرمایا جا رہا ہے. قرآن کریم معزز سامعین کرام اللہ کریم کا کلام ہے. اللہ جل شانہ نے جہاں اس میں بے شمار برکات رکھی ہیں وہاں یہ حق و باطل کی ایسی تقسیم فرماتا ہے, حق اور باطل جو ہے واضح ہو جاتا ہے, اور روزے روشن کی طرح حق و باطل میں وضاحت مکلف مخلوق کی پیروی کے لیے آسانی کا سبب ہوتی ہے. اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, کہ یقیناً تم اپنے لوگوں کو جانتے ہو, یعنی ایسے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کا گزرنا مبہم نہیں ہے, وہ روایات تمہارے پاس موجود ہیں کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا. تو انہوں نے جب ہفتے کے دن سے حکم عدولی کی تو پھر ان پر جو سزا مسلط فرمائی گئی تو اس میں مفسرین کرام جہاں بندر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وہاں یہ فرماتے ہیں کہ نوجوان تو بندر بن گئے لیکن جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے. حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے رفقاء, یہ وہ ماجرا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اندر سے اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو الگ کر دیا, صرف کفر و شرک اور یہ انکار رہ گیا تو غضب الہی جو ہے اس کے مستحق ٹھہرے. اقوام سابقہ سے متعلق بیشتر جگہ پر جب بات سزا کی آتی ہے تو من حیث القوم سزا مسلط کی گئی, عذاب جو ہے ان پر نازل کیا گیا, ماں سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کریم کا کی رحمت ہوئی, اللہ کریم نے ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشی. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھا لیے گئے, جیسے یہاں بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے جب انکار کیا حد سے نکلے کونوا قردۃً خاسئین, تو اس حد کا نکلنا جو ہے ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ ان کی شکلیں بگڑ گئیں, ظاہراً شکلیں بگڑ گئیں. تو اسی طرح کہیں آگ برسی، کہیں پتھر برسے، کہیں چنگھاڑ نے پکڑا، کہیں کوئی غرق آب ہوئے، بے شمار پہلو ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ اجتماعی عذابات بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مخلوق سے اٹھا لیے۔ چونکہ اقوام سابقہ میں دیکھیں، انہوں نے حکم عدولی کی بجائے ہفتے کے دن احتیاط کرنے کے، ہفتے کے دن اپنی عقل لڑاتے رہے اور دھوکہ دہی جو ہے وہ کرتے رہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات زندگی میں اس دھوکہ دہی کے عمل کو بالعموم مخلوق کی طرف دیکھیں، اور بالخصوص جو تعلق ہے اللہ جل شانہ سے بندگی کا، اس تعلق میں دیکھیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت باریک بینی کی ضرورت پیش آئے گی، سمجھ آ جائے گی کہ کتنی ہی کمزوریاں ہم جو ہیں وہ ایسی کر رہے ہیں جہاں حکم عدولی ہو رہی ہے۔ عبادات کی ادائیگی میں دیکھیں، جو رب کائنات نے مخلوق کا مابین رشتہ معاشرتی حصوں سے لے کر عشر و زکوٰۃ اور صدقات تک دیکھیں، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو حکم ہے اس پر انتہائی غور کی، اور اس میں بہتری کی، انتہا کے درجے کی ضرورت ہے، لیکن اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بے حیائی کی مرتکب ہوئی، آج معاشروں میں بے حیائی کا عروج دیکھے، کھنگر نہیں برس رہے۔ تو اسی طرح ایک ایک کمزوری اور برائی جو مخلوق میں تھی، آج اگر دیکھیں تو آج کے اس وقت میں دنیا میں آبادی بے شمار ہے، اور اسی طرح یہ تجاوز جو ہے بجائے حق کی طرف جانے کے کثیر تعداد تجاوز کی طرف جا رہی ہے، لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اس میں دو حصے بنیادی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسی برکت ہے کہ جس نے تمام زمین کو پاک کر دیا۔ اقوام سابقہ میں عبادت کے لیے مخصوص جگہیں تھیں، ہر زمین سجدہ گاہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان۔ اسی طرح جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں انسان پر، اس میں اتنی رعایت دے دی گئی ہے کہ اب اس پر عمل پیرا ہونا، اس کا یہ جواز کہ یہ مشکل ہے، یہ درست رہتا نہیں ہے، بلکہ عین انسانی مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں احکامات، سہل اور آسان ہیں۔ اور جب اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پر جو ہے حکم کا نفاذ نہیں کرتے، تو اس سے مراد تو بالعموم ہم اس صبر کی حیثیت سے لیتے ہیں یا کیفیت سے لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان ہوا تو اس پر اتنا وزن نہیں ڈالا گیا جتنی اس کی استطاعت نہ تھی، تو اس نے صبر کیا یا نہ کیا، اس معنی میں لیتے ہیں۔ جہاں بھی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، وہاں اس کی ابتدا و انتہا میں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسی خوبصورت تفسیر فرمائی کہ جو احکامات دین ہیں یہ انسانی استطاعت کے مطابق ہیں، یہ زائد نہیں ہیں۔ پھر معزز سامعین کرام، جب ان بگڑی ہوئی شکلوں کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں، تو اقوام سابقہ پر تو عذابات نازل ہوئے، تو یہاں استثناء ظاہری نصیب ہو گیا، لیکن کردار کا اثر جو ہے وہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ سردی ہے تو سردی محسوس ہوگی، گرمی ہے تو حدت محسوس ہوگی۔ اسی طرح جب انسان دنیا کے امور میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح کا راستہ یا راہ اختیار کرتا ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جب راستہ مٹی کا ہوگا تو وجود کپڑے گرد آلود ہوں گے، ظاہری شکل و صورت اللہ کریم نے احسان فرمایا, بھرم رکھ دیا اس مخلوق کا, اور جو حصہ باطنی ہے اس پر اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ انسانی کردار کے مطابق روح کی جو شکل ہے وہ ڈھلتی چلی جاتی ہے. اس موضوع پر جب صوفیاء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ اعمال کہ کمی بیشی ہو لیکن ایمان سلامت ہو تو بھی انسانی شکل روح کی نہیں رہتی, حیوانی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن حلال, اور جب ایمان تک زائل ہو جائے تو پھر حرام جو جانور ہیں ان کی شکل جو ہے روح اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس حوالے سے سلسلہ عالیہ میں بھی اور شعبہ تصوف میں ایک ایسا مراقبہ کرایا جاتا تھا رؤیت اشکال, کہ یہ مراقبہ اگر پختہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ظاہراً جو بنی نوع انسان ہیں, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, لیکن کردار سے جو ان پر اثر مرتب ہوئے تو اب ان کی جو اندر حقیقی کیفیت ہے وہ کیا ہے, اور وہ کیفیت اور حال روح پر اس درجے کی وارد ہوتی ہے اس کی شکل کردار کے مطابق ہوتی چلی جائے. جس طرح قرآن کریم نے فرما نصیماہم فی وجوہم من اثر السجود, تو اللہ جل شانہ کرم اور احسان فرمائیں کہ ورا نیکی تقوی نصیب ہو تو جوں جوں نکھار روح میں آتا ہے, جوں جوں روشن چہرہ روح کو نصیب ہوتا ہے اور اس کا اثر ظاہری چہرے تک آیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا پہلو, دنیا میں بے شمار خرابیاں خرافات ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ او كما قال محمد رسول اللہ, یعنی قیام دنیا کی جو روح ہے وہ ایمان ہے, وہ نور نبوت ہے جو ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں مخلوق میں چل رہا ہے. اس کا کلی انکار نہیں ہو سکتا, مشروط انکار ہو سکتا ہے کسی کی طرف اشارہ کر کے, کسی کی ذات کو زیر بحث لے کر لا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کیفیات کا عمل فرد نہیں ہے, کلی انکار نہیں ہو سکتا چونکہ اس پر شہادت ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دنیا قائم ہے, اگر صبح و شام ہے, زندگی کو دوام ہے, ہر کوئی اپنی فرصت کی تکمیل کو جا رہا ہے اور فرصت کی تکمیل ہو رہی ہے, تو پھر اس کا سبب نوری ایمان ہے جو مخلوق میں موجود ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ کیفیت اور حال ہم جیسے خطا کاروں کو نصیب ہو, نصیب رہے, اور اسی کے ساتھ جو دنیا کا سفر اختتام پذیر. پھر اگلے حصے میں جہاں آج ارشاد فرمایا فجعلنا نقالا لما بین یدیہ وما خلفہ وموعظۃ للمتقین, کہ اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا. یہ عمومی واقعہ نہیں ہے کہ انسان حیوانی شکل میں بندر اور سور بن جائیں اور وہ سوچ اور ذہن وہی رہے, وجود اس شکل میں ڈھل جائے. چونکہ مفسرین کرام یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب دیوار کی دوسری طرف سے جو چیخنا اور چنگھاڑ تھی, عجیب و غریب آوازیں تھیں, اس طرف جب اہل حق تشریف لے گئے تو وہ عزیزداری تو تھی, قبیلہ تو تھا, تعلق تو تھا, بے ایمانی جو ہے انہوں نے اختیار کی اور ڈوبے. تو وہ پھر اپنے اپنے جو عزیز تھے ان کے پاس قریب جا کر عجیب و غریب آوازیں نکالتے تھے اور اپنا جو دکھڑا سنانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں میں نے غالباً پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ سوال بھی ہوا کہ کیا جو بندر اور خنزیر ہیں ان کی نسل میں وہ بھی شامل ہیں یا اس ان کی نسل سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر عذاب نازل ہوا وہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو گئی، اس کی نسل نہیں رہی۔ تو یہ جو آج جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ تو اس کے پیشتر سے ہیں، یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس قصے میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد، اس قبیلے کی لگ بھگ تعداد جو کلی تعداد مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ قریباً 70-80 ہزار کے قریب کا لگ بھگ وہ بیان فرماتے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد بستی وہ سمندر کنارے ہے جہاں آمد و رفت بھی ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہونا، تو یہ نہ صرف جنہیں ایمان اور ہدایت نصیب تھی ان کی تقویت کا سبب بنا، بلکہ پھر جہان میں بسنے والی جو آبادی ہے اس کے لیے بھی ایک سبق بنا۔ تو فرمایا پھر اس قصے کو ہم نے عبرت بنا دیا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہو گیا کہ اگر اس راہ کو چنو گے، اس راہ کا اپنے لیے اختیار کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر فرمایا اور ان کے ہم اثر لوگوں کے لیے، یعنی اس زمانے میں جہاں تک لوگ بستے تھے جب وہاں تک یہ بات پہنچی، تو پھر صرف سزا تو نہ پہنچی، جو حکم تھا اس کے خلاف جو کیا اس کا نتیجہ کیا تھا، اور حکم کے مطابق جو عمل کیا وہاں کی زندگی کیسی ہے۔ ہم اثر لوگوں کے لیے بھی ایک ایسا سبق آموز واقعہ آیا کہ وہ اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیتے۔ پھر فرمایا وما خلفا وموعظۃ للمتقین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اس بعد میں آنے والوں میں جب آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، شرف ہم کلامی ہے، تو کیا یہ موضوع زیر بحث نہیں؟ جسے تلاوت نصیب ہو رہی ہے کیا وہ اس موضوع سے نہیں گزر رہا؟ اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بعد میں آنے والوں کے لیے، اب ہم اثر لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کی عبرت ہے، لیکن وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس سے نصیحت کا نصیب ہونا پرہیزگاری ہے، اور وہ حصہ جو عنابت الہی کا ہے وہ درکار ہے۔ آج بھی اپنے سینے میں اگر کوئی فرعونیت لے کر جا رہا ہے تو اس گڑھے میں گرے گا۔ وہ تعلق مع اللہ جو بندگی کی لذت سے آشنا رکھے، وہ ضرورت ہے کہ وہ اس واقعے سے، اس فرمان سے جو رب کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا، ہم اپنی راہ میں احتیاط کریں، ہم اپنی کمی بیشیاں جو ہیں انہیں دور کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَسْبَحُوا بَقَرَةً، فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، یہ اگلا واقعہ پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ کریم نے انعامات عطا فرمائے اس حوالے سے، ایک ایسا قتل جس میں یہ ابہام تھا، معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، تو وہ قتل ہوا، بام تعدادات تھے، تو بات جو ہے وہ بام جھگڑوں تک پہنچتی، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ یہ معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قاتل و مقتول کے حوالے سے مفسرین کرام جو ہیں وہ تفصیل لکھتے ہیں، لیکن وہ موضوع نہیں ہے، موضوع جو فرمایا گیا یہ ہے، تو وہ کسی نے لالچ میں قتل کیا، یا کسی نے رشتے میں قتل کیا، عزیزداری میں کسی نے قتل کیا، یا غیر عزیزداری سے کسی نے قتل کیا، لیکن ایک قتل ہوا اور قاتل نامعلوم ہے، کوئی معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے، تو ایک دوسرے کی طرف جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ بام جو ہے وہ فساد کا سبب مزید جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے یہ عرض کیا कि इस पर हमें रहनुमाई फरमाएं कि यह कत्ल किसने किया, अल्लाह से हमें पूछ कर बताएं कि यह कत्ल किसने किया। तो फिर ये वाक़ा जो सूरह बकरा जिस नाम से है, इस बैल का वाक़ा इन्हीं आयात करीमा में बयान फरमाया गया है कि बैल ज़बह किया जाए, उसके गोश्त का टुकड़ा जो है वो उस मुर्दे को लगाएं तो वो ज़िंदा होगा, और वो ज़िंदा होकर अपने वो वाक़ा जो कत्ल का है वो ख़ुद बयान कर देगा, तो किसी और शहादत की ज़रूरत नहीं रहेगी। मौलाना सामिन करम, जहाँ ये अजीब व गरीब वाक़ा है, इसमें बेशुमार पहलू हैं कि जहाँ ये सबक कि जिसे जिसने अमल किया उसे सजा का सबब हुआ, रब कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना, बैल का ज़बह होना उमूर तकवीनिया में इसे देखें तो एक बनी इसराइल ही का नेक आदमी जब करीबुल मर्ग है तो उसने अपना बछड़ा जंगल को हांकते हुए अपनी औलाद की रिज की उसके हजूर दुआ की, जितनी शरायत ये आयत करते गए पूछते गए उतनी वो शरायत उस बैल को मखसूस करती गई, ये अपनी हीले हवाले करते रहे, अपने लिए सख्ती बढ़ती रही। दूसरी तरफ अल्लाह करीम ने जिनको रिज़्क अता फरमाना था उनके रिज़्क का सबब होता चला गया। फिर जहाँ इससे ये मालूम होता है कि कोई बात फरमाई गई है दीनी तो उस पर अमल करो, कोई बुज़ुर्ग रहनुमा कोई बात दीनी कुरान और सुन्नत के तहत फरमाते हैं तो उस पर अमल करो, मज़ीद जवाज़ न ढूंढते फिरो, अपने लिए मुश्किल बनती चली जाएगी। तो बेशुमार पहलू हैं जो इस वाक़े में हमें नसीब होती हैं। तो जब ये अर्ज़ की गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ने यामुरुकुम तुम्हें हुक्म दिया अन तज़बहु बकरा कि एक बैल को ज़बह करो, क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ूआ तो कहने लगे क्या आप हमसे मजाक करते हैं, क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन उन्होंने फरमाया मैं जाहिलों में शामिल होने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अजीब बात है, अजीब नाशुक्री है, आप अलैहिस्सलाम के पास आती हैं तो कहते हैं अपने रब से पूछ दो, तुम किसका खा रहे हो भाई, तुम किसकी मखलूक हो, तुम्हें मनो सलवा किसने अता फरमाया, तुम्हें फ़िरौन से निजात किसने अता फरमाई, आँखों देखे कैसे कैसे खरके आदत वाक़ात तुमने, और फिर कहते हो अपने अल्लाह अपने रब से पूछ कर बताओ। तो बहरहाल हर एक का अपना अपने अल्लाह से एक अपना ताल्लुक है, तो इख्तिताम का इन्हिसार उसी ताल्लुक पर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुरतब होता चला जाता है। अल्लाह करीम कमी बेशी माफ़ फरमाए। फिर अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर और रसूल हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो उस रिश्ते को उस तकद्दस को जो दीनी है उसे देख कर राय कायम करनी है। जो मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है उस मकाम को देखते हुए उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को देखते हुए जवाब दिया, जैसे वो सोच थी जैसा वो किरदार था वैसा उन्होंने कहा कि आप हमसे मजाक करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जाहिलों में शामिल होने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि कहीं कमी बेशी वाक़ हो जाए तो अपने आप को अल्लाह की पनाह में लाना है। उन्होंने जो एतराज़ किया वो अपनी जहालत की बिना पर किया, अपनी जो सोचें और नीयतें उसकी बिना पर किया। जवाब जो इरशाद फरमाया गया ये नहीं फरमाया कि हाँ ऐसा नहीं है, नहीं फरमाया इस अमल से मैं अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। تو یہاں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اپنی جرت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے میں یہ کر لوں گا، میں روک لوں گا، نہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو وہاں تحفظ لینا ہے جہاں تحفظ لینے کا فرمایا گیا ہے، جہاں حقیقی تحفظ واقعتاً موجود ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت الہیہ کی طرف لے جایا جائے۔ پھر یہ جو ہے نا مزاح، اس مزاح کا بھی ایک پیمانہ ہے، ہم مزاح کرتے ہیں جس میں تضحیک ہوتی ہے، تضحیک مزاح نہیں ہے، وہ زیادتی ہے اپنے بھائی سے یا جہاں جس سے کی جائے وہ زیادتی ہے۔ خوش طبعی کے لیے بات ایسی کرنا جس سے سب کو خوشی پہنچے، وہ تو مزاح کے معنوں میں آتا ہے، جو ہم کرتے ہیں یہ مزاح کے معنوں میں نہیں، یہ تضحیک کے معنوں میں آتا ہے۔ تضحیک بہم فساد پیدا کرتی ہے، بہم جھگڑا پیدا کرتی ہے، اتفاق کو توڑنے کا سبب بنتی ہے تضحیک۔ تو جو مزاح کے معنوں میں ہوگا وہ فرت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک خاتون حاضر ہوئیں، صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آخرت میں جنت کی دعا انہوں نے آپ سے عرض کی، آپ نے فرمایا بی بی وہاں تو بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے گا، وہاں تو جوان جنت میں جائیں گے۔ تو وہ ایسے نا تھوڑی سی پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میرا کیا ہوگا، جوان بوڑھے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ کو اللہ جوان کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ کے حضور حاضر ہوئے، صحابی سوال کیا کہ اونٹ کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو اونٹ لینے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دو، تو میں اس کا کیا کروں گا، اونٹ تو ہوگا تو میری ضرورت پوری کرے گا، تو اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک محفل میں تشریف فرمائیں، جلوہ افروز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، کھجوریں نوش فرمائی جا رہی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو گٹھلی تھی آپ جہاں رکھ رہے تھے اپنی گٹھلیاں اس میں رکھتے رہے، تو آخر میں عرض کی کہ دیکھیں کھجور سب سے زیادہ کس نے کھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ایسے کو بھی دیکھا جو گٹھلی بھی کھا گئے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو فرحت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اپنائیت دیتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم جب مزاح کرتے ہیں تو ہم صرف واہ واہ کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے ساتھ میں جو مزاح کر رہا ہوں وہ فرحت دے رہا ہے یا اس کی تضحیک کر رہا ہے۔ تو بندے مومن کا ضابطہ حیات رب کائنات نے عطا فرمایا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر عمل جو اس کے مطابق ہوگا وہ زندگی کے ہر پہلو کو تقویت دے گا، چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، معاشی معاشرتی ہو، ذاتی گھر سے متعلقہ ہے، اولاد سے متعلق، اس کے مطابق عمل زندگی کو روانی دے گا، اور عدم مطابقت جہاں ہوگی وہاں فساد پیدا ہوگا، اتنا جتنی عدم مطابقت ہے اتنا فساد پیدا ہوگا، اور اگر وہی عمل جاری رہے تو پھر فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں جاہلوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو ہمارے لیے سبق ہے کہ کہیں بھی کوئی موقع پیش آئے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دینا چاہیے۔ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، اس کی امان میں پہنچ کر پھر خیر ہے۔ لیکن جہاں ہم اپنی بہادری دیکھتے ہیں پھر غوطے کھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ میں کشتی پر سوار نہیں ہوتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ایک ہی لہر آئی۔ اس گفتگو کے بعد ایک ہی لہر آئی پھر غرق آب ہو گیا۔ اور کیا رشتہ نسب کا، لیکن عمل جو اس نے اختیار کیا نتیجہ اس کے مطابق۔ آدم ثانی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد چلی، پھر دوسری دفعہ جو طوفان نوح کے بعد اولاد چلی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو نسب کیا تھا، لیکن جو عمل تھا، جس راہ کا انتخاب کیا، وہاں پھر نسب بھی کام نہیں آیا، وہ رشتہ بھی کام نہیں آیا، نتیجہ اس عمل کے مطابق آیا۔ تو اس لیے جہاں جو معاملہ پیش آئے، اپنے آپ کو اللہ کریم کی حفاظت میں دے دینا چاہیے۔ پھر مزید ایک پہلو جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم اور جہالت کی بحث میں فرمایا، کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اللہ کی، کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں، تو آج ہم عالم کی یا جاہل کی جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ جو خبریں جمع کی جاتی ہیں، اطلاعات، ان کا جمع کرنا آج علم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ اخبار دیکھو، اخبار کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے دیکھو، اس پر دہی خبروں سے لے کر شہری، ملکی اور انٹرنیشنل لیول تک، بین الاقوامی جو خبریں ہیں وہاں تک کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کاغذ کا کاغذ رہتا ہے، اس پر عالم یا جہل کی بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب کوئی علم کسی پر اثر مثبت مرتب نہیں کر رہا، اس کی سوچ، اس کی عمل کو بدل نہیں رہا، اور جہاں جس موضوع پر بات کرو اس موضوع سے متعلق اس کے پاس الفاظ موجود ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ خبر ہے، اس نے خبریں جمع کی ہوئی۔ آج ہمیں جو علم کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے، یہ ضرورت کا سٹاف جو پورا کرنا ہوتا ہے نا، یہ صرف اس کا سبب ہے۔ آگے جو محکومی میں جو لوگ کام کی ضرورت ہیں، انہیں کی تکمیل جو ہے وہ ہمارا نظام تعلیم کر رہا ہے۔ نظام تعلیم انسانیت کو تقویت نہیں دے رہا۔ اب علم کی حقیقت، قرآن کریم زمین و آسمان کی وسعتیں، گھاس کی پیدائش سے لے کر فضا میں اڑنے والے پرندوں تک کی مثال، روٹی روزگار، پھر جانوروں کے وہ رسک جو وہ اٹھائے نہیں پھرتے، جو وقت کا کھایا مل گیا اگلے وقت کا، پھر اللہ عطا فرما، بڑی باریک مثالیں شامل ہیں۔ پھر فرماتا ہے غور کرو یہ نظام کیا ہے، یہ نظام تمہیں وحدانیت باری تعالیٰ پر پہنچا رہا ہے، اور جو حق تمہیں عطا فرمایا گیا یہ تمہاری استعداد سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس حق کو اگر کوئی پہچان نہیں سکا اور وہ انسانیت میں سے ہے، تو وہ انسان کے درجے پر نہیں رہتا، وہ گر جاتا ہے، وہاں پھر عالم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، وہاں پھر جہالت ہو۔ وہ کون سا علم ہے جو اس حقیقت سے آشنا نہ کر سکے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، یہ جو صبح و شام ہے، مجھ سے پہلے کتنی مخلوق رہی، میرا گزرتا دن بھی جو ہے میری شکل و صورت میں بھی فرق پیدا کرتا جا رہا ہے، حقیقی زندگی تو وہ ہے جہاں ختم ہی نہیں ہوئی۔ تو وہ جو تعلق معلّہ ہے اور جو ایک امتی کا رشتہ ہے، اس پہچان میں جس درجے کا فقدان آئے گا، اس درجے کی جہالت ہے۔ ضرورت جو اپنی پوری کرنی ہے، معزز سامعین کرام، یہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، جانوروں کے بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تجھے کہاں سے دودھ ملے گا، کمزور جانور کا بچہ جنگل میں چھپنا خود اسے پیدائشی طور پر اس کے مزاج میں ہے کہ میں نے چھپ کر گزارا کرنا ہے، اور جو چیر پار کرنے والے جانور ہیں وہ تین مہینے ان کے بچے آنکھیں نہیں کھولتے، ایسے پڑے ہوتے ہیں، خوف کو نہیں ہوتا. تو جو ضرورت کی تکمیل ہے اس کا احساس رب کائنات نے تخلیقی طور پر عطا فرمایا. یہ جو شہد کی مکھی ہے، شہد بنانا کہاں سے سیکھتی ہے؟ کبھی یہ جو شہد اتارتے ہیں ان سے پوچھنا، ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے اٹھ کر چلے تو شہد مل گیا، نہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے، وہاں پھر کوئی نہ کوئی مٹھاس یا اس کا سبب کرتے ہیں، تو وہاں سے جو مکھیاں اس طرف جا رہی ہوتی ہیں، جانے ان کا شاید اس طرف ہو، وہ پھر وہ اس مٹھاس کو آہستہ 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 آگے چلاتے رہتے ہیں کہ وہاں سے مکھی نے لی، پھر اڑ گئی، پھر لی، پھر اڑ گئی، آہستہ 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 گھومتے پھرتے، جانے پانی سے وہ شمال کو گئے، شاید انہیں مغرب کو ملے. یہ عقل مکھی کو کس نے دی؟ کون سا پھول ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، کیا اس کا ذائقہ ہے، کیا اس کی خوشبو ہے، ساری کیسی باریکی بنا، اس کی زندگی کتنی. ایسی بھی مخلوق ہے جن کی زندگی انتہائی محدود ہے، پیدائش ہے، اس میں ان کی عمر کے سارے تقاضے ہیں، خاندان ہے، صحت بیماری ہے، اموات ہیں، تو 24 گھنٹے نہیں ہوتی، زندگی پوری ہو جائے. تو اگر اس سارے حصے کو دیکھنا ہے تو جو ضرورت کو تکمیلی کی ضرورت ہے اس کی انسانی بقا کی، تو وہ تو انسان کو تخلیقی طور پر بھی استعداد نصیب ہونا شروع ہو جاتی. اب اس علم میں ضرورت کے تقاضے پورے کرنا، اسے کلی علم جان لینا، یہ درست نہیں ہے. اب ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ کھانا جو ہے اس کے لیے ہر چیز باہم پہنچے. ہم نے گندم کاشت کی، کٹائی، روٹی سالن کا سبب کیا، ہانڈی روٹی کا سبب کیا، کیا ہمیں ضرورت ہے یہ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو جب یہاں موت واقع ہوگی اور اگلی زندگی میں اٹھیں گے، پھر کیا کریں؟ تو پھر استعداد انسانی میں یہ ہے کہ وہ اس زمین و آسمان کو دیکھتے ہوئے حقیقت کو پہنچ سکتا ہے. اصول جو دین اسلام دے رہا ہے اس کو دیکھ کر انسانیت کا جو مقام ہے اسے پہچان سکتا ہے. حق و باطل کی جو تفریق قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ایک ایک استعداد جو لوگ جانتے ہیں اور ان کی حقیقت جو دین اسلام بیان فرماتا ہے وہ ہے. تو معزز سامعین کرام، اس سے یہ مراد نہیں ہے علوم ظاہری چھوڑ دی جائے، یہ مراد نہیں. لیکن ضرورت زندگی کے علم کو کل علم جان لیا جائے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر علم کی حقیقت ہوگی، عالم کی حقیقت ہوگی، تو پھر وہ درجہ درکار ہوگا جو اسے اس دنیا کی زندگی میں ایسا بنا دے جس سے آخرت تعمیر ہوتی رہے. ہم جب کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں تو ہمارا زور موضوع نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو غلط یا صحیح ثابت کرنا ہمارا موضوع بن جاتا. اور یہ رواج ہمارے اتنا اندر سرایت کر گیا ہے کہ جہاں فروئی بات تھی اس کو ہم غلط صحیح تک لے گئے. تو مزہ سامعین کرم، جہالت جو ہے، یہ حق کا نا آشنا ہونا، یہ جہالت ہے، اور حق آشنا ہونا یہ علم ہے. اور وہ علم جو نیاں خانے دل سے اثر پیدا کرنا شروع کرے اور عمل تک لے آئے، اور کسی خاص موضوع یا کسی خاص انسان پر یہ بحث نہیں آتی. یہ بحث آتی ہے قرآن و سنت کہ یہ علم قرآن و سنت کے تابع لے آئے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائیں، یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمی بیشیاں جو ہیں اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں. تو وقت پورا ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ باقی گزارشات اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.